بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سموبصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور آپ کی خدمت میں صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک انٹرویو پیش کر رہا ہے. سامعین محترم یہ انٹرویو پی ٹی وی پر نشر کیا گیا. اس انٹرویو کے ضمن میں چند وضاحتیں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے خطاب جمعہ میں پیش کی. وہ خطاب جمعہ بھی اس انٹرویو کے ہمراہ پیش خدمت ہے. سماعت فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہم نے روبرو کے لیے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ ملک کے نامور مذہبی اسکالر ہیں ڈاکٹر اسرار احمد, اور اراکین کے جو پینل کے معزز اراکین ہیں جنہیں ہم نے مدعو کیا ہے, ارشاد احمد حقانی صاحب, ممتاز صحافی اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے سابق تحقیق کار, اگر ڈاکٹر صاحب کو اعتراض نہ ہو یہ ہمارے کہنے پر, محمد صلاح الدین صاحب, حفظ تکبیر کراچی کے مدیر, اور مولانا محمد متین ہاشمی صاحب جو ایک محقق ہیں اور معروف استاد ہیں. سوالات کی پیش کی اطلاع ہم نے معزز مہمان کو نہیں دی ہے, اور خاص طور پہ میں یہ درخواست کروں گا معزز مہمان سے اور پینل کے اراکین سے کہ سوالات اور جوابات دونوں مختصر ہوں, اس لیے کہ وقت بہت محدود ہے. اس کے ساتھ ہی پہلا سوال کریں گے ارشاد احمد حقانی صاحب.
ڈاکٹر صاحب, جہاں تک مجھے علم ہے آپ نے اپنی پبلک لائف کا یا دینی و سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ایک طلبہ تنظیم سے کیا تھا, پھر ایک آپ دینی اور سیاسی جماعت میں شامل ہو گئے جسے آپ نے کچھ عرصہ بعد چھوڑ دیا. کوئی 3-3.5 سال قبل آپ حکومت کی قائم کردہ مجلس شورا کے رکن بھی بنے, اور اس کا مقصد بھی نفاذ اسلام کے عمل میں مشورہ دینا ہی بیان کیا گیا تھا, لیکن آپ نے اس کی رکنیت بھی کچھ عرصہ بعد ترک کر دی. اس وقت آپ دو تنظیموں کے بانی اور سربراہ ہیں. پہلے آپ نے انجمن خدام القرآن قائم کی جس کا مقصد رجوع الی القرآن تھا, پھر غالباً کو 2.5 سال کے بعد آپ نے تنظیم اسلامی قائم کی اور اس کا مقصد بھی انقلاب اسلامی بیان کیا جاتا ہے. آپ اپنے اس ذہنی سفر کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی تنظیم اسلامی کی مابہل امتیاز خصوصیت کیا ہے جس نے آپ کی نظر میں اس کا جواز فراہم کیا ہے, اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ پہلی جو کوششیں تھیں آپ کی ان سے اس میں آپ بہتر طور پر اپنے مقصد کے لیے کام کر سکتے ہیں؟
یہ میرا یہ خیال ہے کہ میرا یہ سارا سفر جو آپ نے ٹریس کیا ہے, تاریخی اعتبار سے آپ نے اس کا بہت ہی صحیح جائزہ پیش کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک خط مستقیم میں ہے. میرے ذہن پر اولین اثرات جو ہوئے بالکل بچپن میں ہوا علامہ اقبال کی ملی شاعری کے تھے. اس میں ایک امید افزا پیغام تھا, کیونکہ میں کنٹراسٹ کیا کرتا ہوں علامہ کو مولانا حالی سے کہ حالی کے ہاں ہمیں مرثیہ ملتا ہے لیکن کوئی مستقبل کے لیے امید افزا پیغام یا خبر نہیں ملتی. اقبال کے ہاں جہاں مرثیہ بھی ہے اور بہت زبردست انہوں نے اشعار کہے ہیں مسلمانوں کی سبقت گزشتہ پر نوحہ کرتے ہوئے, وہاں یہ ہے کہ ایک امید افزا پیغام بھی ہے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے, یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا. تو یہ ہے میرا اصل میں بچپن کا, جو جب میں 5ویں جماعت میں تھا تب یہ باغے درا میں گنگنا کر پڑھا کرتا رہا. چنانچہ اس کے بعد تحریک مسلم لیگ کے ساتھ بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں میں اس حصار ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکرٹری تھا اپنی ہائی اسکول لائف میں, اس لیے کہ ہمارے ضلع میں بیکورڈ یہ ڈسٹرکٹ تھا, اس میں کوئی کالج تو تھا ہی نہیں, صرف ہائی اسکولس تھے. تو میں بھی ہائی اسکول اسٹوڈنٹ تھا اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں حصہ لیتا تھا. پاکستان بننے کے بعد وہی جو ایک احیاء دین احیاء اسلام کی تحریک میں سب سے نمایاں ہو کر جماعت اسلامی صاحب نے آئی, اور میں نے لبیک کہا اس کی پکار پر. 2 سال جو میں گورنمنٹ کالج میں ایس ایس سی کے دوران رہا ہوں, تو چونکہ میں مقیم تھا کرشن نگر میں, تو میں نے جماعت کے حلقہ ہمدردان کو جوائن کیا تھا, لیکن جب میڈیکل کالج میں چلا گیا تو جمعیت طلبہ کے رخ نے اختیار کی اور وہ میں نے پھر بھرپور اس میں حصہ لیا. جیسے ہی میں فارغ ہوا میں نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا,
لیکن بہت جلد مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم صرف کسی سیاسی عمل کے ذریعے اسلام کو ایک زندہ حقیقت کی حیثیت سے دوبارہ قائم اور نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں. اس کے لیے میرے نزدیک ایک تو تجدید ایمان کی تحریک ضروری تھی، خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقے میں، کہ مغربی تہذیب نے، مغربی افکار نے، مادہ پرستانہ فلسفوں نے جو اس کی جڑیں ہلا دی ہیں ہمارے یقین کی، جس کو اقبال کہتے ہیں یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. تو میں نے یہ سمجھا کہ پہلا پری ریکوزٹ تو یہ ہے کہ اثر لو خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقے میں اس ایمان کی اقدار کو اجاگر کیا جائے، اور اس کے لیے سورس میرے نزدیک قرآن مجید ہے. لہذا میں نے زیادہ کنسنٹریٹ کیا قرآن مجید ہی کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے، اسی ضمن میں انجمن خطاب القرآن اور قرآن کانفرنسیں وغیرہ. لیکن اس کے ساتھ یہ کہ قرآن ایک انقلابی پیغام دیتا ہے، وہ دین کی صرف تبلیغ نہیں چاہتا بلکہ دین کی اقامت چاہتا ہے، کہ دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے جس میں کوئی گوشہ بھی خالی نہ رہ گیا ہو باقاعدہ نافذ کیا جائے اور اسلام کا غلبہ ہو. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جماعت کی ضرورت ہے، وہ میں نے تنظیم اسلامی جناب سے قائم کی ہے. میرے پیش نظر اس میں ایک انقلابی جماعت کی تشکیل ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بنانے میں کامیاب ہوا ہوں، لیکن یہ کہ میں اس کے خط و خال کیا ہیں، اس انقلابی جماعت کے کیا خصائص ہوتے ہیں، پھر یہ کہ اسلامی انقلاب کے کیا مراحل ہمیں سیرت نبوی سے ملتے ہیں علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اور یہ کہ اب ہمیں اس پروسیس کو اگر اڈاپٹ کرنا ہے تو اس میں کہاں کہاں حالات کی تبدیلی کے باعث ہمیں کچھ ماڈیفیکیشن کرنی پڑیں گی. میں ان چیزوں کو اپنی امکانی حد تک واضح کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے ذریعے سے اس ملک میں اسلام کو ایک بالا دست قوت کی حیثیت سے نافذ کرنا ممکن نہیں
ہے.
صاحب آپ انتخابات کی ضرورت اور اہمیت پر غیر معمولی زور دیتے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی طرف سے یہ وضاحت بھی آتی رہی ہے کہ ہم خود اس انتخابی عمل میں شریک نہیں ہوں. آج کے دور میں تبدیلی حکومت کا سب سے مؤثر ذریعہ، معروف ذریعہ یہی انتخابات ہیں. ان انتخابات کی ایک طرف بہت ضرورت اور اہمیت واضح کرتے ہیں، خود اس میں شرکت سے گریز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عدم اطمینان بھی آپ یعنی ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ مطلوبہ اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا جس کے لیے آپ کوشاں. تو پھر اس سے ہٹ کر آپ کے ذہن میں اس انقلابی عمل کی کیا شکل ہے اگر ہم انتخابات کے پروسیس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اور دوسرے ضمن میں ذرا سا ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس انتخاب پر آپ زور دیتے ہیں، آپ کی اپنی تنظیم میں ہمیں وہ انتخابی عمل نظر نہیں آتا، تو یہ اس تضاد کی ذرا سی اگر کچھ وضاحت ہو جائے.
یہاں میں ملک کے لیے جو انتخابات کو لازم سمجھتا ہوں اور اس پروسیس میں جو بھی رکاوٹ آتی ہے اسے میں برملا کہتا رہا ہوں کہ وہ بہت سوسائڈل ہے اور خطرناک ہے ملک کے لیے، لیکن ساتھ ہی میں کہتا ہوں کہ اسلام یہاں انتخابات کے ذریعے نہیں آ سکتا. تو اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ ایک ہے کسی انسان کا زندہ رہنا، ایک ہے اس کا مسلمان بننا. اس کے تقاضے بالکل مختلف ہیں. کسی بھی انسان کو، وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، زندہ رہنے کے لیے اسے تین چیزوں کی ضرورت ہے: غذا، پانی، ہوا. ان میں سے جو چیز بھی روک لیں گے جلد یا بدیر اس کی موت واقع ہو جائے گی. لیکن اس انسان کے مسلمان بننے کے لیے اسے ایمان درکار ہے، کسی بھی درجے میں کچھ نہ کچھ ربط تو اس کے دل میں ایمان اور یقین کی ہوگی، تبھی وہ اسلام پر عمل کر رہا ہوگا. بالکل اسی طریقے سے ہمارے ملک کا بقا، اس کے بسنے والوں میں ایک اطمینان کی کیفیت، مختلف علاقے کے لوگوں کے اندر یہ احساس کہ ہماری پارٹیسپیشن ہے اور اس ملک کے نظام میں ہماری سے ہے، یہ چیز اس ملک کے بقا کے لیے لازمی ہے. اگر اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ اس کے وجود کے لیے خوفناک ہے، اس کے لیے وہ بہت خطرناک بن جاتا ہے. لہذا میں اس پروسیس کے جاری رہنے کا شدت کے ساتھ آئے ہوں. البتہ اسلام اس راستے سے نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے خود بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا، تبدیلی حکومت. میرے پیش نظر تبدیلی حکومت میں تبدیلی نظام ہے. اصل میں انسان کو سب سے پہلے یہ تشخیص کرنی پڑتی ہے کہ کسی خطۂ زمین میں بنیادی طور پر جو نظام ہے، جسے آپ کہتے ہیں دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ایز اے ہول، اگر وہ درست ہے لیکن اس کے چلانے والے ہاتھ جو ہے نااہل ہیں، تو اس میں ضرورت ہوگی تبدیلی حکومت کی، اور اس کے لیے پولیٹیکل پروسیس مفید ہے. لیکن اگر کچھ کیسی ہے کہ بنیادی نظام ہی غلط ہے، تو نظام کبھی بھی اس انتخابی عمل کے ذریعے سے نہیں بدلا کرتا، بلکہ اس کے لیے ایک انقلابی عمل کی ضرورت ہے. اب یہ اپنی جگہ بہت یعنی طبالت میں ہوئی سوال کہ انقلابی عمل ہے کیا. میں نے اس بار عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک اس کا آئیڈیل تو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ کامل ترین انقلاب اور گمبھیر ترین انقلاب اور مختصر ترین وقت میں وہ انقلاب, ایک لائف اسپین میں اس انقلاب کی تکمیل ہو گئی, اس کی تاریخ انسانی میں ایک انسان.
صحیح.
تو زیادہ سے زیادہ تو اس کی آبجیکٹو اسٹڈی ہوگی, تاکہ اس کے اندر جو حالات کی تبدیلی کی وجہ سے تبدیلیاں ہیں یہ ذرا طوالت طلب سنا رہے ہیں. آخری بات اور اس میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انقلابی جماعت کے اندر اس کا نظم یہی ہونا چاہیے کہ چونکہ اسے ایک تحریک اور ایک ریزسٹنس موومنٹ کی حیثیت سے اٹھنا ہوتا ہے, اس میں وہ جمہوری جو نظام ہے وہ ورک نہیں کر سکتا, سیاسی جماعتوں میں ورک کر سکتا, اس کو کرنا چاہیے. اور اسلامی انقلاب کے ذریعے سے جب اسلامی حکومت قائم ہوگی, صحیح اسلامی ریاست قائم ہوگی, اس میں بھی وہ جمہوری نظام ہوگا. لیکن جو تحریک انقلابی اٹھتی ہے اس کے نظام کے اندر کسی ایک فرد کا, ایک داڑھی کا, کہ جس پر اعتماد لوگوں کو ہو گیا ہو, جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اٹیچ کریں, اور پھر فیصلے وہاں گنتی سے نہ ہوتے ہوں بلکہ اس شخص کی ثواب دید جو ہے اس کو آخری بات کے قدر کا حاصل ہو, مشورہ ہو, باہمی مشاورت کا نظام ہو, میرے نزدیک یہ بالکل ناگزیر ہے کسی انقلابی جماعت.
مولانا
ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت سارے مواقع پہ یہ فرمایا ہے کہ جو انقلابی جماعت آپ قائم کرنا چاہتے ہیں اس میں بیعت ہوگی, جہاد ہوگا, ہجرت ہوگی. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ایک مسلم ملک میں آپ رہتے ہیں اور ایک مسلم سربراہ یہاں حکومت کر رہا ہے, تو ایک اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ قائم کرنا یا ایک بیعت جو کسی طرح اعتماد کہا جا سکتا ہے اس کے اعتماد کے ہوتے ہوئے آپ اپنے لیے ایک دعوت دے رہے ہیں بیعت کی اور بعض اوقات ہجرت اور جہاد کی, تو یہ اس کی طرح وضاحت فرمائیں کہ بیعت آپ یا تو بیعت ارشاد ہوتی ہے, لیکن یہ جو بیعت آپ لے رہے ہیں لوگوں سے یہ کس سلسلے کی بیعت ہے؟
جی اصل میں آپ نے جو تین الفاظ وہاں استعمال فرمائے, میں چاہتا ہوں کہ پہلے دو جو آپ کے سوال میں نسبتا فرم اہم ہیں لیکن ان کی وضاحت ضروری ہے, کہ ہجرت کا جو تصور میرا ہے وہ صرف کسی ملک کو چھوڑ کر جانے کا نہیں ہے, بلکہ جیسے حدیث نبی میں آتا ہے علیہ صاحب صلاۃ والسلام کہ آپ سے پوچھا گیا ائی الحجرت افضل یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا انتہ جو ما کرے ہر ربک, کہ حضور سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے, سب سے افضل, آپ نے فرمایا ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے.
لیکن معروف جو ہجرت ہے, معروف جو ہجرت کا لفظ ہے تاریخ اسلام میں, وہ مکروہ چیزوں کو ترک کرنا نہیں
ہے. نہیں لیکن یہ کہ یہ جو حدیث سے نبی کا کوٹ کر رہا ہوں,
وہ تو ہے
آخر وہ غیر معروف کے بارے میں نہیں,
میں اس چیز کو عرض کر رہا ہوں کہ اصطلاح ہجرت کی جو ہماری یہاں اصطلاح مستعمل ہے وہ تزکیہ نفس کے معنی میں استعمال نہیں ہوتی, استعمال ہوتی ہے ترک وطن کے بارے
میں, آپ نے اس مفہوم میں اس کو استعمال
کیا, لیکن میں تو اس کو اسی مفہوم میں استعمال کرتا ہوں.
یہی وجہ
ہے کہ جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو ساتھ مداحتے بھی کرتا ہوں کہ میرے نزدیک اس کا عمل یہ ہے, البتہ اس کی نیت انسان کو رکھنی ہوگی کہ اگر کہیں اس دین کے غلبے کی جد و جہد میں کوئی مرحلہ آ جائے کہ انسان کو اپنے وطن کو بھی خیر بات کہنا چاہے, پڑھنا پڑے اس کے لیے تیار ہے,
لیکن اس کے لیے بہت شرائط ہے.
اسی طرح جہاد کا معاملہ ہے کہ جہاد بھی جد و جہد اور غیر اسلامی قوتیں جو بھی ہو ان سے کشمکش, جس میں کہ حضور سے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا, آپ نے فرمایا المجاہد نفسہ فی قاتل اللہ, آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ, تو جہاد تو انسان کے اپنے نفس سے شروع ہوگا, پھر باطل نظریات کے خلاف ہم دعوتی تبلیغی جو بھی کوششیں کریں گے, مسائل کریں گے, ذرائع ابلاغ کا استعمال کریں گے, جو بھی ہمارے پاس ہے وہ سب جہاد ہے, وہ باطل اور غلط نظریات کے خلاف جہاد ہے. پھر یہ کہ اگر وہ مرحلہ آتا ہے کہ ایک ریزسٹنس موومنٹ کے منکرات کے خلاف ایک قوت بہم پہنچا کر اور ایک اپنی طاقت کے مظاہرے سے ان منکرات کے خلاف اقدام کرنا, تو یہ بھی اس جہاد میں آئے گا.
اس میں مسلح جد دیا,
اس کو بھی ایک بالکل آخری امکانی درجے میں رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا.
ایک اسلامی مملکت میں یا مسلم مملکت میں مسلح جد جہد کے لیے کوئی تنظیم بنانے کی مثال اسلامی تاریخ میں ملتی ہے؟
فقہائے احناف نے اجازت دی ہے, اگرچہ اس کی شرائط
بڑی, اس کی شرائط تو یہ ہے نا کہ جب کفر کے شعار کو حاکم وقت رائج کرنے لگے اور اسلام کے شعار کو مٹانے لگے تو اس وقت تم کو اس کے خلاف
اولا نناب. ہمیں کیا معلوم کہ کل پاکستان میں کون سا نظام آنے والا ہے؟ ابھی تو ہم ایک جدوجہد کے لیے ایک جمعیت فراہم کر رہے ہیں
جی.
ان تمام شرائط کو ہم بھی اپنے سامنے موجود رکھیں
وہ
جو شرائط ہے. اچھا تیسری بات پہ آتے ہیں. بیعت اصل میں در حقیقت ایک نظام تنظیم کی ایک بنیاد ہے. ایک بنیاد تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ مل جل کر ایک تنظیم بنائیں, اس میں ان کی بیسک ممبر شپ ہے اصل کے جو ڈیسائسو ہے, وہ اپنے میں سے کسی کو اپنا صدر آتے ہیں, پھر اس کے لیے کوئی گائیڈنس کے لیے یا چیکس اینڈ بیلنسز کے لیے کوئی مینیجنگ کمیٹی کوئی شورا بناتے ہیں.
آپ کی جو بیعت ہے جی. صاحب اس کی نوعیت کیا ہے؟
نوعیت صرف یہ ہے کہ میں ایک کام کرنے کے لیے کھڑا ہوا, دین کی اس میں جدوجہد کے وہ سارے مراحل شامل ہیں, دعوت, تبلیغ, اسلام کا پھیلانا, اسلام کے خلاف جو بچی جاتے ہیں ان کا ابتال کرنا, پھر یہ کہ لوگوں کو آمادہ کرنا کہ وہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں.
میرے خیال میں ملک رائے آپ کا یہ بھی تھا,
لیکن
میں کروں کہ جو آپ کے مقاصد ہیں اپنی جگہ پر ہیں یقیناً, کیا ایک تنظیم کی جو عام جو ممبرشپ ہوتی ہے جیسے اس سے وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے بلکہ بیعت کی بھی ضرورت ہے؟
جی میں عرض کرتا ہوں وہ کیوں. اصل میں ایک یہ ہے کہ اس تنظیم میں جو میں نے عرض کیا تھا اس میں ہوتا ہے بائی کاؤنٹنگ آف ووٹس ڈیسیشن. یہ تنظیم اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس میں ایک شخص پر پہلے اعتماد ہے اور اس کا ساتھی بن کر ایک شخص آتا ہے, اور وہ یہ عہد کرتا ہے کہ جب تک تم کتاب و سنت سے باہر کوئی حکم نہیں دو گے ہم تمہارا حکم مانیں گے. اگر ہمیں کسی مفتی رائے سے اختلاف بھی ہوا تو رائے ہم دیں گے, لیکن یہ کہ اس کے بعد آخری فیصلہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے نہیں ہوگا, تو آخری فیصلہ جو ہے وہ آپ کریں گے.
مطلب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی دعوت جس انداز پر بھی جس محض پر چل رہی ہے اس کے نتیجے میں ایک فرد کے ذہنی انقلاب آتا ہے اور ایک کثیر تعداد آپ کی ہم خیال ہو جاتی ہے, اور اس کثیر تعداد کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ووٹ ہی کے ذریعے انتخابات ہی کے ذریعے حکومت بھی تبدیل کرتی ہے, اور دراصل انقلاب کا راستہ تبدیلی حکومت ہی کے بعد کھلتا ہے. لیکن آپ نے اگر انتخابات میں عدم شرکت کو ایک اصول بنا لیا اور یہ فرمایا کہ وہ انقلاب ہی کے ذریعے آئے گا, تو یہ انقلاب بائی ووٹ بھی آ سکتا ہے اگر ذہنی تبدیلی اس درجے پر پہنچ جائے کہ جہاں اکثریت آپ کی ہم خیال ہو جائے, لیکن وہ راستہ تو آپ نے کھلا نہیں رکھا.
اصل میں اکثریت کو بھی ہم خیال نہیں ہوا, بلکہ ہمیشہ انقلابی عمل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مضبوط نیوکلس وجود میں آتا ہے, جو لوگ اگرچہ اقلیت میں ہوتے ہیں لیکن اپنی کمٹمنٹ, اپنی ڈیڈیکیشن, اپنی اظہار, اپنی قربانی سے وہ افیکٹو میجورٹی بنتے ہیں. تو میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی عرب کی اکثریت نہیں تھی جبکہ آپ نے مدینے کی سوسائٹی میں ایک نظام قائم کیا ہے.
میں تو کفار و مشرکین مسلمانوں کا اسلامی ریاست میں تبدیلی
ہے انتخاب یا انقلاب کی, جو ابھی اسلامی یا غیر اسلامی اس کو الگ رکھتی کہ کوئی بھی انقلاب جو بتا نظام کو بدلنے کے لیے, تو وہاں یہی شکل ہوتی ہے کہ نیا فکر ہوگا, نیا نظریہ ہوگا. اس لیے کہ اگر تو فکر وہی ہے وہی نظریہ ہے تو پھر انقلاب کی ضرورت کیا ہے؟
نہیں تو خلفائے راشدین کے زمانے میں انتخاب ہوا ہے.
وہ تو میں نے بھی مانا ہے کہ جب ایک اسلامی انقلاب کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست, صحیح اسلامی ریاست, وہ صرف نامینل اور نام کی اسلامی ریاست نہیں جسے کہ ہم آج کل مسلمانوں کی حکومت کہتے ہیں, بلکہ صحیح اسلامی ریاست قائم ہوگی تو اس کا نظام میں سے نزدیک وہی ہوگا کہ وہ انتخابات بھی ہوں گے. اس کے لیے جو بھی آپ کو جدید حالات کے مطابق وہاں سے اصول لے کر خلافت راستہ سے
گویا آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ انتخاب کے ذریعے بھی صحیح اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ
سکتا ہے. ابھی تو گفتگو ہو رہی تھی کہ انتخاب کے ذریعے صحیح اسلامی ریاست چل سکتی ہے,
چل سکتی
ہے. وہ قیام جو ہے وہ در حقیقت ایک انقلابی عمل کے بغیر ممکن
نہیں.
آپ نے ایک کریٹو مائنورٹی جو کہا ہے یا کمیٹڈ مائنورٹی جو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ تبدیل ہو جاتی ہے افیکٹو میجورٹی, تو اس کا پروسیس کیا ہوگا؟
کیا ہے
یعنی اس اقدام کی شکل
عمل کس کیا موڈس اپرینڈی جس کو کہتے ہیں
وہ اس وقت, اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ وقت کی کمی کے باعث اس کو جنرلائز کرنے کی بجائے جو پرٹیکولر کیس ہے کہ مسلمان ملک ہے, مسلمان ہی حکمران ہیں چاہے وہ بہت زیادہ پریکٹسنگ ہیں یا نہیں ہیں, اور بہرحال مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت ہے, خبو بھی عمل کے اعتبار سے ان میں کوتاہیاں ہیں. اس میں پھر اگر ایسی جماعت وجود میں آ جائے تو وہ کیسے لانچ کرے گی اپنا؟ اور وہ میرے نزدیک اس کے لیے جو ہمیں حدیث سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ کہ منکرات کے خلاف قوت کے ساتھ جہاد. بس وہ چیز کے جس کو سب مانے کہ دین کے اعتبار سے یہ منکر ہے اس کے لیے ایک چیلنج, اگر وہ قوت وجود میں آ چکی ہو وہ اجتماعات وہ انقلابی جماعت ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی کہ جو اپنے تن من دھن دینے کے لیے تیار ہو, اگر وہ آ چکی وہ پریریکوئسٹ ہے تو پھر وہ جماعت اس کو چیلنج کرے گی کہ ہم یہ کام یہاں نہیں ہونے دیں گے. اور اس کے لیے پر امن مظاہرہ کریں, پر امن لازمی ہے. اس لیے کہ میرے نزدیک آئیڈیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کا جو 12 سالہ دور ہے جو بکے کا ہے, جس میں کہ آپ نے
اس کو نان وائلنٹ بھی
کہا, نان وائلنٹ اور اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ پیسو ریزسٹنس ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ایکٹیو ریزسٹنس جب بدلتی ہے تو اس میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ پر امن مظاہرہ ہو, جس میں حکومت کا مظاہرہ ہو. ٹھیک ہے, اگر اس وقت کی حکومت جو ہے وہ اس مطالبے کو جو نظام ہے تسلیم کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹے گا, اس کی پسپائی ہوگی, ہماری پیش قدمی ہوگی اور رفتہ رفتہ اسی عمل سے تبدیلی.
اور اگر مزاحمت کی طرف سے
مارے کھائیں گے, ہم حق نہیں کھائیں گے, مارے کھائیں گے, جیلوں میں جائیں گے, جو بھی آئے گا. جو دنیا میں اس وقت جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں تو لوگ اپنے جو سیاسی حقوق ہیں ان کے حصول کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیں اسلام کے لیے کرنا ہے, اپنے لیے نہیں کرنا, کسی پارٹی کی گورنمنٹ کے لیے نہیں کرنا, بلکہ جو چیزوں کے متفق علیہ ہیں کہ یہ اسلام کے ٹینٹ ہیں, یہ فنڈامنٹلز ہیں, یہ اسلام کے نزدیک منکرات ہیں, ان کو میدان میں لا کر
اسٹیج آپ کا جہاد
تقریباً رول آؤٹ ہے. میں صرف نظر ہی اعتبار سے کہتا ہوں کہ ہمارے فقہا نے اس کی بہت سی شرطیں لگا کر اس کا امکان رکھا ہے کہ کسی وقت اگر ایسی کوئی جماعت یہ محسوس کرے کہ وہ کسی مصلح کے جدوجہد کے ذریعے سے انقلاب لا سکتی ہے تو اس کے لیے وہ شرائط اگر پوری کر رہی تو وہ حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں, لیکن موجودہ حالات میں میرے نزدیک وہ تقریباً ناممکن العمل کی ہے.
سر, یہ تذکرہ کا تھوڑا سا رخ میں تبدیل کرنے کی جسارت کروں گا, وہ یہ کہ خواتین کے متعلق یہ سوال ہے, ہمارے جو ناظرین ہیں ان میں یقین خواتین بھی شامل ہیں, اور آپ کا حالیہ ایک بیان ہے جس کے اندر آپ نے شاید ذکر کیا ہے کہ مختلف جو کمپنیاں ہیں مثلا پی آئی اے ہے, اس میں خواتین کی ملازمت جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے اور صرف مرد حضرات جو ہیں وہ کام کریں. یہ اس کا کس چیز سے تعلق ہے, یعنی خواتین کے حقوق سے تعلق ہے یا آپ کے نئے ذہن میں خواتین کا معاشرے میں ایک خاص مقام ہے جس سے کہ کسی قسم کا مفر ممکن نہیں؟
یا میرے نزدیک قسم میں جو اسلام کا میرا مطالعہ ہے, ظاہر بات ہے کہ وہی مجھے بیان کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام سیکسس کی جو آزادانہ میل جول ہے, مکسنگ, اس کو پسند نہیں کرتا. وہ دائرہ کار معین کرتا ہے اور یہ تو اس کے گویا کہ ڈائریکٹو پرنسپلس ہیں کہ خواتین کے لیے وہ گھر کی ذمہ داری کو زیادہ پسند کرتا ہے, لیکن یہ کہ استثنائی حالات میں وہ کام کریں اسلام اس کو حرام قرار نہیں دیتا, اور اگر ملکی سطح پر بھی اس کی ضرورت ہو تو اس کے لیے بھی مواقع ہے. مسئلے سے ہماری معاشی جو ملکی معیشت ہے اس کا گندا تو اس کے لیے بھی ان کو کام میں لایا جا سکتا ہے, لیکن وہ اصول پیش نظر رکھنا ہوگا کہ ان کی انٹرمکسنگ نہ ہو,
سیگریگیشن
آف سیکسز.
اچھا,
اور اس میں مسئلہ میرے سامنے یہ ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اگر کوئی یہ ایک ڈیسیجن ہم لے لیں کہ پوری پرائمری ایجوکیشن خواتین کو دے دیں, پرائمری لیول پہ کوئی ٹیچر میل نہ رکھے. اسی طریقے سے اگر انڈسٹری میں ان کو لانا ہم سمجھے کہ ضرور,
کھیت کھلیان میں دیکھیں نا, وہاں تو مرد اپنے
کھیت کھلیان میں عورت کام کر رہی ہوتی ہے اپنے محرموں کے ماحول میں, وہاں اس کا امیجیٹ جو ایٹماسفیئر ہے گاؤں کا, وہ اگر کوئی عورت گئی ہے اپنا وہ کھانا لے کر گئی ہے شوہر کا, تو اس کا کھیت کے اندر شوہر ہے, بیٹے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں, وہ بالکل مختلف ہے اس ماحول سے. مثلاً جیسے پی آئی اے ہماری بچیاں ہیں, وہ اگر اب ایک پی آئی اے کی ایئر ہاسٹس جو ہے وہ کراچی سے چلتی ہے اور امریکہ تک جاتی ہے پھر وہاں سے واپس آتی ہے, تو تقریباً اس کا ایک مہینہ خرچ ہوتا ہے وہ بالکل نامحرموں کے ماحول میں. اس میں سے جو آسمان کا فرق ہے, اس
میں ایٹماسفیئر پیدا ہو جاتا ہے, ایک دفتر میں ایک خاتون
کا سوال تو فیملی ایٹماسفیئر دفتروں میں اگر محرم ہے,
محرم تو پھر کھیت کلیان میں بھی غیر محرم ہے,
غیر محرم کا معاملہ,
وہاں آپ نے ماحول کو اہمیت دی ہے, اور اگر ایک خاتون ایک دفتر میں کام کر رہی ہے اور وہاں 10-20 سال سے کام کر رہی ہے تو وہاں بھی اس کا مانوس ماحول پیدا ہو جائے گا. اور
لیکن کھیتوں میں نے آپ نے کہا کہ اس کے اگر نامحرم بھی ہے تو محرم بھی وہاں موجود ہو,
جی
اس میں تو آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. دفتر میں کوئی اگر ہماری بچی ہماری بہن کام کرتی ہے تو بالکل اس کا نامحرم کا معاملہ. اس اعتبار سے ہمیں اصل مقصد تو یہ ہے کہ خواتین اپنا جو اصل فطرت میں انہیں فریضہ سونپا ہے باہر میں وجود کو ادا کریں, پھر ملکی معیشت میں اگر ان کا کوئی کردار ہو سکے تو بہت اچھا ہے. انڈسٹریل یونٹس آپ ایسے بنائیے جس میں عورتیں کام کریں, عورتیں کام
یہ چیز دراصل آخری بات ہوں گا میں, کیونکہ وہ اشارے ہمیں ہو رہے ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, کہ یہ آپ نے جو فرمایا خواتین کے متعلق تو یہ قابل عمل ہے ہمارے ملک میں یہ چیز, کہ جیسے پرائمری ایجوکیشن صرف ان کو دے دی جائے یا مکمل طور پہ ان کا سیگریگیشن ہو سیپریشن ہو مردوں سے,
یہ بالکل قابل عمل ہے. صرف ایک ول چاہیے, فیصلہ چاہیے. اب دیکھیں نا, آپ نے اگر اپنے ایئر لائن کو ڈرائی کر دیا. پوری دنیا کے اعتبار سے تو بخشانشیت ہے یہ جو ہم نے کی کہ شاید آپ سر نہیں کر رہے. تو جو بھی اونچے لیولز ہیں یا اونچے معیارات ہیں ان کی نگاہ سے ہم کیوں سوچیں؟ ہم نے سمجھا کہ شراب حرام ہے, ہم سب نہیں کریں.
اور تو اس طرح سے پی آئی میں کام کرنا آپ کے نزدیک ہوا غیر شرعی اور غیر اسلامی؟ جی بالکل. صاحب یہ ایک یہ بحث تو اور جیسے کہ سیاسی اور مذہبی نوعیت کے سوالات ہمارے پینل کے معزز اراکین نے کیے, یہ تو بڑی طویل بحث ہے اور یقیناً تشنگی رہی, لیکن کیا کر سکتے ہیں, وقت اب ختم ہوا. میں پینل کے معزز اراکین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ارشاد احمد حقانی صاحب, محمد صلاح الدین صاحب اور مولانا محمد متین ہاشمی صاحب کا, اور اپنے معزز مہمان کا ڈاکٹر فرار احمد صاحب کا. آپ کا ہم نے کافی وقت دیا, یا شاید آپ یہ کہیں کہ بہت کم وقت دیا, کیونکہ ایک نامور اسکالر ہونے کی حیثیت سے آپ کو بہت کچھ کہنا تھا. سوالات بہت مختصر تو نہیں تھے لیکن مشکل ضرور تھے. خدا حافظ.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, امين يا رب العالمين. حضرات, آپ میں سے بعض حضرات نے لازماً وہ اخباری اطلاع دیکھ لی ہوگی کہ آج مجھے میرا جو ٹیلی ویژن پر انٹرویو روبرو کے عنوان سے نشر ہوا ہے اس کے بارے میں بعض وضاحتیں پیش کر لوں, اس لیے کہ اس میں نہایت بنیادی اہمیت کے سوالات کیے گئے تھے جن کی اہمیت دینی اعتبار سے بھی ہے, ملی اعتبار سے بھی ہے, سیاسی اعتبار سے بھی ہے. اور چونکہ وقت بہت کم تھا اور سوالات تابڑتوڑ تھے, لہذا اس پر تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے کوئی بات میری زبان سے ایسی نہیں نکلی کہ جس پر مجھے کسی معذرت کی ضرورت محسوس ہو یا جس کے ضمن میں کوئی تصحیح کرنا چاہوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ اجمال کے باعث اس بات کا امکان ضرور ہے کہ کچھ حضرات کو کچھ غلط فہمیاں ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ایسے مقامات ہیں اور ایسے موضوعات ہیں ان کے بارے میں کسی قدر وضاحت کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ گزشتہ جمعے میں بالکل اتفاقاً اس ٹی وی پروگرام کا ذکر آ گیا تھا. میرا قطعاً تو ارادہ نہیں تھا, ڈیڑھ ماہ ہو چکا تھا اس کی ریکارڈنگ کو, اگرچہ خیال تو تھا کہ ایک وقت لگا ہے تو اب اس کو پبلک کے سامنے آنا چاہیے, لیکن یہ کہ میں اس کا کوئی مطالبہ کروں یا اس کا کہیں ذکر کروں, میرے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی. یہ تو چونکہ مجھے وہ ایک ہینڈ بل ملا یہاں پر جو ایک کسی انجمن نے ادارے نے شائع کیا, اور اس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ٹی وی پروگرام الہدا دوبارہ شروع کیا جائے, تو اس کے ضمن میں نے وضاحت کی اور وضاحت بھی کر کے میں بیٹھ چکا تھا. اس وقت بھی مجھے وہ روبرو پروگرام یاد نہیں آیا, بعد میں خیال آیا کہ جب یہ ٹی وی سے متعلق بات آئی ہے تو یہ بھی پبلک کے علم میں آ جائے. میں یہ تو ہرگز نہیں کہتا کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پر وہ پروگرام آ گیا, یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے, یہ غیبی امور ہے ہمارے لیے. البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں اس کی برکت ضرور شامل تھی, یہ جمعہ تھا، جمعہ رمضان مبارک کا تھا، اس میں اس کا ذکر آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے حکومت کی سطح پر یا ٹی وی کے محکمے کی سطح پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا ہو، لیکن ایک حکومت اس سے بالا تر بھی تو ہے کہ جس کے ہیٹا اقتدار میں ہر شے ہے، لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اعتبار سے ضرور کوئی تصرف ہوا اور اللہ تعالی نے اس کا اہتمام فرما دیا. دوسری بات یہ کہ جو خاتون اناؤنسر نے جو بات کہی تھی، میں اس کی تائید کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی اس میں کوئی سینسر نہیں ہوا، کوئی چیز اس میں سے نہیں نکالی گئی. جہاں تک مجھے یاد ہے جس طرح یہ پروگرام ریکارڈ ہوا تھا بالکل اسی طریقے سے وہ پیش کیا گیا ہے. تیسری بات، البتہ میں کچھ حیران ہوا کہ ہمارے پاس بہت سے بہت سمجھدار دوستوں کو بھی ایک مغالطہ لاحق ہوا، جو اس پروگرام کے کمپیئر تھے جنہیں میزبان کہا جاتا ہے، انور حسین صاحب، انہوں نے جو ابتدا میں وضاحت کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ سوالات ہم نے پہلے ڈاکٹر صاحب کو نہیں بتائے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے یہ تاثر لیا ہے کہ شاید یہ سوالات پہلے مجھے بتائے گئے تھے. تو جو بات انہوں نے کہی ہے وہ صحیح ہے کہ مجھے قطعاً معلوم نہیں تھا کہ مجھ سے کیا سوالات کیے جائیں گے. البتہ ان کے یہ کہنے سے یہ اندازہ مجھے ہوا، پہلے نہیں تھا لیکن اب جب میں نے پروگرام دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا ان کے کہنے کے انداز سے کہ جو حضرات سوالات کرنے والے تھے ان کے مابین غالباً پہلے گفتگو ہو کر اور وہ سوالات معین ہو چکے تھے، لیکن میرے لیے وہ بالکل سرپرائز تھے، وہیں اچانک اور بالکل اسی جگہ وہ سوالات میرے سامنے آئے. اس کے باوجود جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے کہ میں قطعاً یہ محسوس نہیں کرتا کہ کوئی ایسی بات میں نے کہی ہو کہ جس پر مجھے کسی معذرت کی ضرورت ہے یا جس کی کسی تصحیح کی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں. سب سے پہلا سوال جو ہوا تھا، اگرچہ اس کے بین السطور یہ بات چھلک رہی تھی کہ تم نے متعدد تنظیموں میں حصہ لیا، پہلے کبھی تم طلبہ کی تنظیم میں تھے، پھر تم ایک سیاسی اور دینی تنظیم میں آئے، پھر تم شورا میں بھی گئے، تم نے ایک انجمن بنائی، تم نے ایک تنظیم بنائی. تو اس کے بین السطور یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید تمہارے رویے میں کنسسٹنسی نہیں ہے اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک ٹرن آ جاتا ہے، ایک تبدیلی آ جاتی ہے. جو حضرات اس سب کو نہ سمجھ پائے ہوں، یعنی مستقل مزاجی نہیں ہے، اور یہ کہ جو بھی مختلف مواقع پر تمہارا طرز عمل تھا اس کے مابین موافقت نہیں ہے منطقی یا عقلی. بہرحال میں نے اس سوال کا جو جواب دیا اس کے ذمن میں صرف یہ وضاحت کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنے جو بچپن کا تذکرہ کیا اور ہائی اسکول کی زندگی کا، وہ چیزیں تو آپ سب حضرات کے سامنے آتی رہی ہیں. علامہ اقبال کی ملی شاعری سے میرا تاثر، میں اس میں اس وقت اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں کچھ حصہ جو ہے حفیظ جالندری کے شاہنامے کا بھی ہے، لیکن یہ کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جس میں کہ میں نے فعال حصہ لیا ہے اپنے میٹرک کے زمانے میں، اس کا میں نے وہاں تذکرہ کیا. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہمارے لاہور کے دو اردو اخبارات نے جو رپورٹنگ کی ہے اس میں دونوں نے اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں یہ جان بوجھ کر ہے یا غیر شعوری طور پر اس کو ڈیلیٹ کرنا یا اس کو ثابت کرنا شاید مناسب سمجھا ہے. تو میں یہ کروں گا کہ مجھے اپنے اس دور میں جو بھی میں نے حصہ لیا ہے، کیونکہ وہ دور تھا تحریک پاکستان کے عروج کا دور، میرا سن 47 کا میٹرک ہے تو 46-47 یہی تو دو سال ہے تحریک مسلم لیگ کے ایک فعالیت کے دور میں، اور اس میں بہرحال اگرچہ میں ہائی اسکول کا طالب علم تھا، ہمارے ضلع میں کالج صرف ایک تھا. وہاں میں نے یہ کہا کہ کوئی کالج نہیں تھا، وہ اس اعتبار سے کہ گورنمنٹ کالج کوئی نہیں تھا، صرف بھیوانی ایک قصبہ ہے جس میں ہندوؤں کا ایک کالج تھا، وہ خالص ہندو کالج تھا، اس میں کسی مسلمان کے گزر کا سوال ہی نہیں تھا. لیکن یہ کہ پورے ضلع میں کوئی کالج نہیں تھا سرکاری یا کوئی اسلامیہ کالج. ہائی اسکول سے، تو ہائی اسکول ہی کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے، اور میں اس پر الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس میں میں نے، چاہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، بہت ہی حقیر سا حصہ ہے ہائی اسکول کے طالب علم کی، کیا اس کی حیثیت اور کیا اس کا مقام، لیکن بہرحال اس کو میں اپنے لیے یقیناً اپنی یادداشتوں میں ایک خوشگوار یادداشت کی حیثیت سے محسوس کرتا ہوں. اور میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو مجھے ایک معنوی اور قلبی اور روحانی نسبت ہے، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہ اس وقت مسلم لیگ کی جو تحریک تھی اس کے صفحے اول کے قائدین میں سے تھے. تو میں بھی اس وقت چاہے ایک تقریباً ناسمجھ بچے کی حیثیت سے صحیح، لیکن بہرحال اس تحریک کے صفوں میں شامل تھا. ایک بات البتہ مجھے ابھی خیال آ رہا تھا کہ شاید بہت سے حضرات کے لیے یہ بات عجیب سی ہو، ہائی اسکول کا طالب علم اور اس طریقے سے تحریکوں میں حصہ لے رہا ہو. تو اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ ہمارے جو اس وقت احساسات جتنے بیدار تھے، قومی اور ملی احساسات، واقعہ یہ کہ آج ہائی اسکول کا ایک طالب علم اس کا تصور نہیں کرتا. میں نے کسی جگہ یہ لکھا ہے اور یہ واقعہ ہے کہ سن 38 میں میری عمر 6 برس کی تھی، 32 کی میری پیدائش ہے، لیکن میں نے علامہ اقبال اور مصطفیٰ کمال دونوں کی موت کے صدمے کو ایک ذاتی صدمے کی حیثیت سے محسوس کیا. یا تو ایک دور تھا کہ جس میں ملی احساسات بہت اجاگر ہو گئے، ایک سزا ہوتی ہے، کہا مصطفیٰ کمال پاشا، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں جس طرح ان کا تذکرہ ہوتا تھا، بعد میں چاہے لوگ ان سے بہت مایوس ہو گئے. علامہ اقبال نے بھی کہا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ نے نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی، لیکن یہ کہ اس وقت مصطفیٰ کمال پاشا کا ایک مسلم ہیرو کی حیثیت سے ہمارے ہاں عام طور پر تذکرہ ہوتا تھا. تو اس درجے حس بیدار تھی 6 برس کی عمر میں کہ علامہ اقبال کا انتقال بھی سن 38 کا ہے اور مصطفیٰ کمال پاشا کا بھی سن 38 کا ہے، اور ان دونوں کو میں نے اپنے جیسے ذاتی نقصان کی حیثیت سے، جیسے کہ کوئی ذاتی سمجھا ہوں محسوس کیا. میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے اخبار میں سے یہ بات بھی ہے کہ ہمارے آج کے بچوں کو اپنی یادداشت کا بہت سا حصہ فلم ایکٹروں اور ایکٹریسوں کے ناموں کو یاد رکھنے میں الاٹ کرنا پڑتا ہے. اس سے بھی بڑی لعنت جو اب ٹی وی کے ڈراموں کی آ گئی ہے. اب ہمارے بچے جو ہیں وہ تو ان کے جو اداکار ہیں ان کے نام یاد رکھتے ہیں، ان کا انداز یاد رکھتے ہیں، ان کے انداز کی نقالی کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبان پر ڈائریکٹ حوالدار جو ہے وہ چل رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ دیکھا ہے. تو شاید یہ جو یادداشت کا جو حصہ ان چیزوں میں صرف ہو رہا ہے، ہم ان چیزوں سے الحمدللہ کہ اس وقت محروم تھے، لہذا ہمارا سارا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہنی صلاحیت کا جو عطیہ تھا وہ کل کا کل ان چیزوں کے لیے صرف ہوتا. ہمارا حال یہ تھا کہ نوائے وقت اس وقت تحریک مسلم لیگ کا، یوں سمجھیے کہ اس کا آرگن تھا، اور حصار ریلوے اسٹیشن پر ہم لوگ جا کر انتظار کیا کرتے تھے اس گاڑی کا کہ جس گاڑی سے وہ بنڈل آنا ہے کہ جس نوائے وقت کا. یہ ہماری اس تحریک کے ساتھ وابستگی کی کیفیت تھی کہ اتنی دیر بھی گوارا نہیں ہے کہ وہاں سے ہاکر لے اور لے کر آئے اور ہمیں پہنچائے. ہم سیدھے جایا کرتے تھے ریلوے اسٹیشن اور گاڑی سے رسول کر. بہرحال میں نہیں سمجھ سکا کہ اس کے تذکرے کو کیوں اس میں سے ڈیلیٹ کیا ہے اخبارات میں. میں یہ چاہوں گا کہ میری زندگی کا یہ حصہ اور یہ جو پہلو ہے، مجھے اس پر کوئی معذرت نہیں پیش کرنی، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، بلکہ میرے لیے اگر میں یہ کہوں کہ وہ فخر کی بات ہے تو اس بات میں کوئی مغالطہ نہیں ہے اور غلطی نہیں. پاکستان آ کر، اور یہ در حقیقت بالکل منطقی طور پر جیسا کہ میں نے وہاں کہا تھا، یہ صراط مستقیم، خط مستقیم کی بات ہے کہ جس نعرے پر مسلم لیگ نے تحریک پاکستان کو چلایا تھا، اس نعرے کو پھر لے کر اس ملک پاکستان میں اس کے قیام کے بعد جو جماعت منظم طور پر کھڑی ہوئی وہ جماعت اسلامی تھی، کہ تم نے اسلام کے نام پر ملک بنایا ہے، اب اسلام نافذ کرو، اب یہاں تمہیں دستور بنانا ہے تو دستور اسلامی ہونا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے اگر سے ایک نعرہ وہ بھی لگا دیا کہ جو کاش کے وہ نہ لگاتے اس وقت، وہ تھا انقلاب قیادت، کہ اب تم نہیں کر سکتے یہاں کا اسلامی نظام کے قیام کا معاملہ اور اسلامی نظام کو چلانے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے، تم ہٹو اور نئی قیادت کے لیے راستہ صاف کرو. یہ چیز یقیناً میرے نزدیک ایک رکاوٹ بنی ہے بعد میں. یہ بات نہ کہیں ہوتی ہے اور صرف اس حد تک بات رہتی ہے اب تم نے اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا تھا، اسلام نافذ کرو. تو یہ بات بالکل منطقی طور پر اسی اسٹریٹ لائن میں ہے. لہذا میں نے یہاں آتے ہی فوراً تحریک جماعت اسلامی کے ساتھ میں منسلک ہوا اور قطعاً میں نے اس میں کوئی تذبذب محسوس نہیں کیا. دو سال جیسا کہ میں نے اس میں عرض کیا، میں کرشن نگر میں مقیم تھا، گورنمنٹ کالج میں ایس ایس سی کر رہا تھا، تو میں جماعت اسلامی کا اس وقت حلقہ ہمدردان ہوا کرتا تھا. میں اس کو چلا رہا تھا، بلکہ یہ کہنے میں بھی بات نہیں ہے کہ کرشن نگر کے اس حلقہ ہمدردان کی روح رواں میں. میں نے اس کے لیے ایک گیراج میں دارالمطالعہ بنایا تھا، اس کے لیے ایک بہت بڑا سائن بورڈ اپنے ہاتھ سے لکھ کر لگایا تھا. بہرحال یہ بھی میری زندگی کی خوشگوار یادیں. پھر جیسے ہی میڈیکل کالج میں آیا تو چونکہ ہاسٹل میں آ گیا، اب طلبا کی زندگی سے ہی براہ راست تعلق ہوا، ایک ڈے اسکالر کا اتنا زیادہ گہرا تعلق نہیں ہوتا. تو پھر میں جب یہ طلبا میں شامل ہوا، میں نے بھرپور طور پر اس میں حصہ لیا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بالکل اسی خط مستقیم میں ہے. تحریک پاکستان جس بنیاد پر چلائی گئی تھی، اس کا تقاضا ہے کہ اب یہاں پر ہم کام کریں اور محنت کریں کہ یہاں پر اسلام نافذ ہو. میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ عزم ایک مثالہ میں نکالتا تھا جس زمانے میں طالب علم تھا اور جمعیت طلبہ میں کام کر رہا تھا. اس میں ایک صفحہ میں نے خاص کیا ہوا تھا دستوری مسائل پر، کہ چونکہ دستور سازی کا مسئلہ تو ہمارے ہاں سن 48 سے چلا آ رہا ہے اور سن 85 تک ابھی چل ہی رہا ہے، ابھی پتہ ہی نہیں کہ یہ کیوں کس کروٹ بیٹھے گا. سن 73 کا دستور تھا، اس کا جو مسئلہ کر دیا ہے صدر صاحب نے، اب اس کے بعد ظاہر بات ہے وہ سن 73 کا دستور تو نہیں ہے. اب کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. میں اس وقت اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے بارہا کہ میں نے ایک صفحہ عزم کا اسی کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا کہ دستوری مسائل کے اوپر لوگ مضامین لکھے، خطوط لکھے. اس میں اس کا عنوان یہ تھا، یہ شعر میں نے اس کے لیے سلیکٹ کیا تھا اس کے عنوان کے طور پر، کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں گھنٹے سوکھ گئے، آئینِ گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا. اب یہ سن 53-52 کی بات ہے، ابھی تو پاکستان کو بنے ہوئے سمجھیے کہ 5-6 سال ہی ہوئے تھے، لیکن یہ کہ اب جب سے ہم 38ویں برس میں ہیں تب بھی حال وہی ہے کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں گھنٹے سوکھ گئے، آئینِ گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا. سارا اس کے بعد جیسے ہی میں طالب علمی سے فارغ ہوا، میں نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا اور قطعاً کوئی پشیمانی نہیں ہے. ہرگز جو وقت بھی لگا ہے جمعیت طلبہ میں اور جماعت اسلامی میں، وہ نہایت میرے لیے بھی مفید ہوا. جو میں نے کام کیا اس سے اگر دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچا تو یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں وہ میرے لیے بہت مفید. ہفتے وار اجتماعات ہو رہے ہیں، اس میں درس قرآن دے رہا ہوں، درس قرآن کے لیے تیاری کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہی چیز تمہید بنی ہے میری قرآن مجید کے ساتھ، اس گہری وابستگی کی. آپ کو درس دینا ہے تو تیاری کرنی ہوگی، آپ کو سوالات کو فیس کرنا ہے، لہذا آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا، گہرائی میں اتر کر غور کرنا ہوگا. میرے لیے وہ چیزیں بہت قیمتی ثابت ہوئی. جماعت اسلامی میں البتہ آ کر اس کو کوئی ٹرم کہنا چاہے تو کہہ لے کہ 2.5 سال ہی کے عرصے میں میں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم غلط راستے پر پڑ چکے ہیں. اس لیے کہ جماعت نے جو تصور پیش کیا تھا وہ انقلابی تصور تھا، لیکن پاکستان میں آ کر جو راستہ اختیار کیا وہ سیاسی راستہ ہے. اس پر 225 صفحے کا ہے وہ میری کتاب. میں نے اس کو ایک بیان کی شکل میں لکھا تھا جماعت کے اندر پیش کرنے کے لیے بحیثیت رکن جماعت. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی جماعت سے علیحدہ ہو کر پھر باہر سے بمباری شروع کرے، میری اس کتاب کی نوعیت وہ نہیں ہے. بلکہ جب میں نے وہ بیان لکھا میں جماعت کا رکن تھا، میں اپنے وجود کا تصور نہیں کر سکتا تھا جماعت اسلامی کے بغیر. لیکن جیسے کسی پارٹی میں ایک شخص شامل ہے، وہ اپنی پارٹی کے بارے میں غور کرتا ہے، ہم صحیح رخ پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، پالیسی صحیح ہے یا غلط ہے، ہم جہاں سے چلے تھے اسی راستے پر ہیں یا کہیں غلط موڑ ہم کہیں مڑ آئے ہیں. یہ در حقیقت اس موضوع پر وہ کتاب تھی. میرا جو نتیجہ میں نے اخذ کیا وہ یہ کہ اس انقلابی راستے کو چھوڑ کر جو سیاسی راستہ اختیار کیا گیا ہے، اس سے وقت ضائع ہوگا، محنتیں، صلاحیتیں، توانائیاں اور پیسہ صرف ہوگا، مطلوبہ نتائج حاصل نہیں. اس پر میں نے جماعت اسلامی کو چھوڑا. پھر کچھ عرصہ بسر کیا ہے کہ جو وہ کچھ جمع ہو جائیں، کچھ مل جل کر قافلہ بنائیں، بڑی بڑی شخصیتیں تھیں ان میں شامل، مولانا امیر احسن اصلاحی صاحب تھے اور بہت سے حضرات تھے. بہرحال اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وہ شکل نہیں بن سکی. تو پھر سن 65 میں مل آخر میں نے یہ طے کیا 21 برس کی عمر میں کہ اب کوئی ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، کوئی آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر اپنا حساب پیش کرنا ہوگا کہ تمہیں جو سمجھ دی تھی، کوئی تولا ماشا جو سمجھ بھی مجھے دی ہے اللہ نے، تمہیں جو صلاحیت میں نے دی تھی، کوئی ماشا رتی جو صلاحیت میرے اندر ہے، مجھے اس کا حساب پیش کرنا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ فلاں نے نہیں کیا اس لیے میں نے نہیں کیا، فلاں آگے نہیں بڑھا اس لیے میں بھی بیٹھا رہا. یہ جواب تو میرا وہاں پر میرے سرخرو ہونے کی شکل پیدا نہیں کر سکتا. لہٰذا پھر وہ میں نے فیصلہ کیا، وہ آپ کے علم میں ہے، میں لاہور آیا دوبارہ اور یہاں میں نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی دعوت اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. اور اس کی تشخیص بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی، کہ میں نے یہ سمجھا کہ اصل میں ایمان ہمارا مضمحل ہو چکا ہے. اگر ہم اس ایزمپشن پر بات کو آگے بڑھائیں گے ہم مسلمان ہیں لہذا یہاں اسلام آنا چاہیے، یہ بات جو ہے چاہے منطقی اعتبار سے درست ہو لیکن اس میں حقیقت کے اعتبار سے ایک فلو ہے، ایک خلا ہے. وہ خلا یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر بس نام ہی کے مسلمان ہیں، نہ ہمارا کردار مسلمانوں کا ہے نہ ہمارے اعمال مسلمانوں کے ہیں. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مطمئن ہو. خاص طور پر تعلیم یافتہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے. اور اس کی تشخیص بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی، کہ میں نے یہ سمجھا کہ اصل میں ایمان ہمارا مضمحل ہو چکا ہے. اگر ہم اس ایزمپشن پر بات کو آگے بڑھائیں گے ہم مسلمان ہیں لہذا یہاں اسلام آنا چاہیے، یہ بات جو ہے چاہے منطقی اعتبار سے درست ہو لیکن اس میں حقیقت کے اعتبار سے ایک فلو ہے، ایک خلا ہے. وہ خلا یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر بس نام ہی کے مسلمان ہیں، نہ ہمارا کردار مسلمانوں کا ہے نہ ہمارے اعمال مسلمانوں کے ہیں. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مطمئن ہو. خاص طور پر تعلیم یافتہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جدید تعلیم نے ان کے ایمان کی جڑوں کو ہلا دیا. اس ایمان کو دوبارہ مستحکم کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس سورس، یہی لفظ میں نے استعمال کیا تھا، وہ قرآن مجید ہے، قرآن حکیم ہے. جیسے کہ مولانا ظفر علی خان نے فرمایا کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانے فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. لہذا اس قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، انجمن خدام القرآن کی تاسیس، قرآن کانفرنسوں کا انعقاد، قرآنی تربیت گاہوں کا انعقاد، قرآنی دروس کے کیسٹ کا سلسلہ، قرآنی سلسلہ مطبوعات، یہ کام میں نے کیا تو اس وجہ سے کیا. اب جب قرآن کی دعوت سامنے آتی ہے تو اب آپ آنکھیں کیسے بند کر سکتے، کان کیسے بند کر سکتے. قرآن تو کہتا ہے کہ مجھے پڑھو آنکھیں کھول کر، مجھے سنو کان کھول کر. اور صرف یہ کان نہیں، دل کے کان کھولو، صرف یہ آنکھیں نہیں دل کی آنکھیں کھولو. تو کوئی شخص جو بھی دل کے کانوں سے اور دل کی آنکھوں سے قرآن کو سنے گا اور پڑھے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ ایک انقلاب کی دعوت دیتی ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو یہ کہتی ہے کہ مجھے قائم کرو، جو نظام میں لے کر آئی ہوں اس کو نافذ کرو، اللہ کے دین کو غالب کرو. حق مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا ہے. لہذا اس کے لیے جہد، اس کے لیے انقلابی سعی، اس کے لیے کوشش اب یہ لازم ہے جس شخص نے بھی کان، دل کے کان کھول کر قرآن کو سنا ہو اور دل کی آنکھیں کھول کر قرآن کو پڑھا ہو، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی مفر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے ضمیر کے سامنے خود ہی ذلیل ہو جائے، وہ اپنے ضمیر کے سامنے خود مجرم ہو جائے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تو وہ فیض کا شعر یاد آ رہا ہے کہ جزدار اگر کوئی مفر ہو تو بتاؤ، لاچار گناہگار سوئے دار چلے ہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں. قرآن مجید کسی اور راستے کر جانے نہیں دیتا. یہ بات کبھی لوئڈ جارج نے کہی تھی، آپ کو یاد شاید نہ ہو، اس نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں قرآن کا نسخہ جو ہے یوں لہرایا تھا اور یہ کہا تھا جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا. اسی کی سدائے باز گشت ہے جو یہ کلکتہ کے ہائی کورٹ میں جو رٹ پیش کی گئی تھی. یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کے جو جج تھے انہوں نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، ورنہ نہ معلوم کیا ہو اور ہندوستان کے اندر کتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا خون بہ جاتا. اس لیے کہ مسلمانوں کی زیارت کبھی گوارا نہ کرتی ہندوستان کے مسلمانوں کی کہ قرآن مجید کے اوپر کوئی پابندی لگا دی جائے، پھر کیا ہوتا اس کے تصور سے ایک دفعہ کب کب ہی آتی ہے انسان. بڑی عقل مندی کا معاملہ انہوں نے کیا اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس رٹ کو ڈسپوز آف کر دیا. لیکن اس بات کے اندر ایک اعتبار سے حقیقت کا پہلو ہے اس کو سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید باطل اور حق دونوں کے مابین کو ایگزسٹنس کو گوارا نہیں کرتا. حق اگر حق ہے تو وہی غالب ہوگا، وہی رہے گا. باطل کو رہنے کا اور وجود اس کا وہ در حقیقت صحیح نہیں ہے، اس کو موجود رہنے کا حق نہیں ہے. جہاں الحق و وضحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن جہاد اور قتال اس کے لیے مسلمانوں کو بار بار سکھاتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ایمان ہمارا مطمئن ہو چکا ہو یا اس کی جان نکل چکی ہو تو ہم قرآن کے اس جہاد اور قتال کی باتوں کو سن کر پی جائیں اور ہمارے احساس کے کانوں پر جوں تک مریں گے. لیکن واقعہ تو یہ قرآن تو کہتا ہے حق اور باطل یہ کو ایگزسٹ کیسے کر سکتے ہیں، یہ دونوں کیسے رہ سکتے ہیں. حق اگر حق ہے اور اس میں اگر جان ہے وہ باطل کے وجود کو گوارا نہیں کر سکتے. یہ ہے قرآن کی وہ دعوت انقلاب، وہ ہے کہ جس کو لے کر پھر میں نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے. تو یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اگر کسی کو اس میں انکنسسٹنسی نظر آتی ہے، اگر کسی کو نظر آتا ہے اس میں کئی موڑ ہیں، تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کہیں کوئی موڑ نہیں ہے. میں سیدھے راستے پر، میں کئی مرتبہ یہ آیت سنا چکا ہوں جو حضور سے کہلوائی ہے بات سورہ یوسف میں، قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ جس پر میں چل رہا ہوں اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں بھی اور میرے ساتھی بھی، وہ بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں، یہ ابو بکر، یہ مصعب بن عمیر، یہ عبداللہ ابن مسعود، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ جو قرآن کی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں. تو ہم جو یہ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اللہ وجہ البصیرت بلا رہے ہیں، اندھیرے میں ٹانک ٹوئیاں نہیں مار رہے ہیں. تو یہ راستہ جو ہے میں نے شعور کے ساتھ اختیار کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں میں نے ٹھوکریں کھائی ہوں. ہر مرحلے پر جو فیصلہ کیا سوچ کر کیا ہے، اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مجھے اپنے اس پورے اس کیریئر کے اندر کوئی چیز بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایسی نہیں ہے محسوس ہوتی جس پر مجھے کوئی معذرت پیش کرنے کی ضرورت ہو، کسی بھی بات کے لیے کوئی اپالوجی پیش کرنے کی مجھے کچھ ضرورت ہے. اس کے بعد آیا تھا دوسرا سوال. الحمدللہ کہ وہ سوال اگرچہ بظاہر تو بڑا پیچیدہ اور بڑا ایسا کہ جو شاید کہ مسئول ان ہو جو ہے اس کو ان نرو کر دے گا کہ یہ کیا ہے کہ تم یہ بھی کہتے ہو کہ الیکشن ہونے چاہیے لیکن یہ بھی کہتے ہو الیکشن سے اسلام نہیں آ سکتا. الیکشن اگر بند ہوتے ہیں سیاسی عمل رکتا ہے، تم کہتے ہو سوسائڈل ہے لیکن خود کہتے ہو ہم کبھی اس میں نہیں آئیں گے. یہ تضاد ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، کچھ عرصے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی تمثیل ایک سمجھا دی تھی، سجھا دی تھی کہنا چاہیے، کہ وہ جب بھی میں پیش کرتا ہوں تو ایک دم محسوس ہوتا ہے کہ سننے والے کے اپنا ذہن کھل جاتا ہے. وہ تمثیل آپ نے بھی سنی ہوگی، پھر سن لیجئے کہ دو باتیں بالکل جدا ہیں، انہیں گڈمٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک ہے کسی انسان کا زندہ رہنا، ایک ہے اس کا مسلمان بننا. اس کے تقاضے بالکل جدا ہیں. زندہ رہنے کے لیے اسے غذا چاہیے، ہوا چاہیے، پانی چاہیے. ان میں سے کوئی چیز بھی آپ روک لیں گے جلد یا بدیر مر جائے گا، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے پارسی ہو. یہ تو وہ فزیکل ورلڈ ہے کہ جس میں قوانین مختلف نہیں ہیں. اللہ جب چاہے اپنی خصوصی قدرت کا ظہور کر دے، خرق عادت ہو جائے، لیکن عام قانون یہی ہے کہ انسان کو جینے کے لیے یہ تینوں چیزیں چاہیے، نہیں ہوں گی مر جائے گا. لیکن مسلمان بننے کے لیے ایمان چاہیے، کچھ نہ کچھ ایمان تو ہو. اگر حضرت ابوبکر صدیق کا سا تنو ایمان نہ ہو تو کوئی ادنا سے ادنا جو ایمان کا درجہ ہو سکتا ہے اس درجے میں تصدیق بالقلب تو ہو، دل میں کچھ تو یقین کی بات ہو. اگر یہ نہیں ہوگی تو وہ مسلمان کیسے بنے گا؟ وہ پھر ویسا ہی مسلمان ہوگا جیسے ہم مسلمان ہیں. یہ دو تقاضے بالکل جدا ہیں، ان کو گڈمنٹ نہ کیجیے. اس ملک کے رہنے والوں کا اطمینان، اس کے مختلف صوبوں میں یا علاقوں میں رہنے والوں میں ایک شرکت کا احساس، سینس آف پارٹیسپیشن، اس کے لیے یہ سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے. میرے نزدیک اس ملک کی جڑیں کھو دی ہیں انہوں نے جنہوں نے کہ اس عمل کو روکا. وہ کوئی ہو، میں اس وقت کسی ایک شخص واحد کا بات نہیں کر رہا، اس عمل کو جو روکا گیا، اس جمہوری اور سیاسی عمل کو اس ملک میں، وہ اور وہ ہمیشہ روکا گیا، کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ صرف کسی معاشرے اللہ کا قصور نہیں ہے، یہ تو مسلسل چل رہا ہے وہاں. اس عمل کو جس نے روکا اس نے اس ملک کی جڑیں کھودی ہیں. اور جو ہوا ہے سیپریشن کا معاملہ اس پاکستان کا، اور جی ایم سید صاحب کے بیانات آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، آج بھی پڑھے ہوں گے آپ نے، کس طرح ایک شخص پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں باتیں کہہ رہا کہ یہ ختم ہونا چاہیے، میں اب اس کا قائل نہیں ہوں. اور یہ چیزیں جو ہے اس وقت آپ کو مجذوب کی بڑھ معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہی چیزیں ہوتی ہیں جو پھیلتی ہیں، بڑھتی ہیں، پھلتی ہیں اور پھولتی ہیں اور برگ و بار لاتی ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ میرے نزدیک اس کا سب سے بڑا سبب، اس کا دو سبب ہے. ایک سبب یہ کہ یہاں اسلام نہیں آیا، یہ تو ہے اصل بنیادی سبب، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ یہاں وہ سیاسی عمل جو ہے اس کو روکا گیا، عوام کے اندر احساس محرومی پیدا ہوئی. تو یہ میرا یقین ہے، لیکن اسلام الیکشن سے نہیں آئے گا، یہ مجھے اتنا یقین ہے جتنا اس بات کا یقین ہے کہ آج ماہ رمضان مبارک کی 10 تاریخ ہے اور 10واں روزہ ہے اور جمعہ کا دن، اتنا یقین ہے الیکشن کے راستے سے اسلام میں آؤں گا. جن حضرات نے سائنس پڑھی ہے، وہ نیوٹن کے جو 3 لاز ہیں جو اس جدید فزکس کی اصل بنیاد بنے تھے، اگرچہ بعد میں جو نظریہ اضافیت آیا ہے تو اس نے تو بہت کچھ بدل دیا، لیکن اس کا ایک قانون بڑا عجیب ہے، ایوری تھنگ کنٹینیوز ان اٹ اسٹیٹ آف ریسٹ اور آف یونیفارم موشن ان اٹ اسٹریٹ لائن انلیس اٹ از ایکٹڈ اپون بائی این ایکسٹرنل فورس. ہر چیز جو ہے یا وہ رکھی رہے گی یا وہ چلے گی تو ایک خاص ڈائریکشن میں چلتی چلی جائے گی، جب تک کہ کوئی خارجی قوت اس پر دباؤ نہ ڈالے. اب آپ یہ سمجھیے کہ کسی بھی گیون پولیٹیکل سچویشن میں، اور صرف پولیٹیکل نہیں، وہ لفظ جو میں نے وہاں بھی استعمال کیا، پولیٹیکو سوشو اکنامک، کوئی بھی جہاں سماجی معاشی اور سیاسی نظام قائم ہے، اس میں اگر الیکشن کا عمل چلے گا صحیح طریقے پر تو وہ در حقیقت اسی کی ڈائریکشن میں چلے گا، اس نظام کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا. وہ تو اگر یہ تو ریسٹ والی بات ہو گئی، چل ہی نہیں رہا، یہ تو گویا کہ وہ آپ نے الیکشن کا پروسیس روکا ہوا ہے، لیکن الیکشن ہوگا تو وہ اسی ڈائریکشن میں، اسٹیٹس کو جو ہے وہ برقرار رکھے گا الیکشن، اس لیے کہ الیکشن سے انہی لوگوں میں سے نمائندے آئیں گے نا، وہ لوگ جو اس نظام میں ہیں، جن کے مفادات اس نظام سے ہیں، جن کی چودراہٹیں اس نظام میں اپنی اساس رکھتی ہیں، جن کے معاشی مراعات جو ہے وہ اسی نظام سے وابستہ ہے، کیا وہ لوگ اس نظام کو بدلنا گوارا کریں؟ لہذا الیکشن تو در حقیقت کسی ملک میں کسی نظام جو کہ قائم ہو اس کو پرپیچویٹ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کو مستقل طور پر چلانے کا ذریعہ بنتا ہے. جتنا دیانت دارانہ الیکشن ہوگا اتنا ہی وہ اس نظام کو اس کی جو بھی اس کے تقاضے ہیں اس کی موافقت کے ان کو ابھار کر لائے گا کہ وہ اسی نظام کو برقرار رکھنا چاہیں گے، وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کبھی گوارا نہیں کریں گے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ الیکشن کے پروسیس سے ہٹ کر کوئی طاقت ہو جو اس پر دباؤ ڈالے، اس کو ہے جس کو آج کی جدید اصطلاح میں پریشر گروپ کہا جاتا ہے. کوئی اگر پریشر گروپ ایسا ہے کہ ہمیں کوئی بحث نہیں تمہاری اسمبلیوں کی سیٹوں سے اور تمہاری وزارتوں سے اور تمہاری پارلیمنٹری سیکرٹری شپ سے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور وہ جو ایک صاحب نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ووٹ مانگ کے دکھائیں ذرا، میں ان کے بارے میں اب کیا حرض کروں. معلوم ہوتا ہے خاص عمر کے بعد جا کر انسان کی جو ہے وہ کچھ ذہنی صلاحیت معروف ہو جاتی ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں. میں تو بات کر رہا ہوں انقلاب، انقلاب ووٹوں سے کبھی آیا ہے؟ ووٹ تو اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے دیا جاتے ہیں، انقلاب کے لیے اس سے باہر کوئی پریشر گروپ جو ہے وہ وجود میں لانا ہوگا کہ جو اس پر پریشر ایگزرٹ کرے، اس کے رخ کو بدلے. وہ رخ بدلنے کے لیے ایک انقلابی جماعت کی ضرورت ہے. الحمدللہ کہ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہ بات جب میرے سامنے آئی تو سوال کرنے والے، کم سے کم یہ کہ جن صاحب نے یہ سوال کیا تھا ان کے چہرے پر اطمینان کے آثار تھے. واللہ عالم اپنے دل کی اور ذہنی کیفیت کو تو زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ بات جیسے کھل گئی. اس لیے ہم نے طے کیا کہ الیکشن میں نہیں جائیں گے، ہمیں تو اصل میں ایک ایسی طاقت بنانی ہے جو اسلام کے لیے صرف کام کرے، جس کے بارے میں یہ شک ہی نہ لوگ کر سکے. یہ اب ووٹ مانگنے اگر کوئی شخص جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی مخلص ہے اپنی جگہ اپنے دل میں کہ میں اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا، اپنے ذاتی اقتدار کے لیے نہیں مانگ رہا، میں اسلام کے لیے آیا ہوں میدان پر، لیکن دیکھنے والوں کو تو شک کرنے کا موقع ہے نا. ان کے دل میں تو خیال یہ آ سکتا ہے نا کہ یہ اپنے ذاتی اقتدار کے لیے مطمئن ہے. لہذا اس راستے پر کیوں جاؤ جہاں شک ہو. ہمارے ہاں تو شریعت میں یہ اصول ہے کہ شک کی جگہ پر مت جاؤ اور شک کے معاملے کو چھوڑ دو. اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو شک والی جگہ پر مت جاؤ. اسی میں حفاظت ہے, اسی میں آپ نے. لہذا ہم نے وہ راستہ تر کر دیا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی قوت وجود میں آئے, وہ قوت جو ہے صرف اسلام کے اور کوئی چیز نہیں. میں اس کے لیے جمہوریت کو بھی نہیں, جمہوریت کے لیے تحریکیں چلی, میں اس میں شامل نہیں ہوا. اس لیے کہ در حقیقت اگرچہ میرے نزدیک وہ تحریک اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن ایک چیز کا صحیح ہونا اور ہے اور آدمی کا اس میں ہم عقل لگ جانا اور ہے. میری اپنی پرائیورٹیز ہیں, میری اپنی ترجیحات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اگر جمہوریت کے لیے تحریک چلتی ہے تو صحیح چلتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں معاشی انصاف کے لیے تحریک چلتی ہے تو وہ بھی صحیح تحریک ہے. اگر معاشی استحصال ہے اور ظلم ہے تو اس کے خلاف اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو وہ بھی درست ہے. لیکن میں اپنی توانائیوں کو ان دو میں سے کسی کے لیے بھی کھپانے کے لیے تیار نہیں. میری ترجیحات یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے. میری ترجیحات یہ ہے کہ جو کرنا دین کے لیے کرنا. یہ مجھے معلوم ہے کہ اصل میں اس ملک کا استحکام بھی دین سے ہے. ٹھیک ہے, اس میں جمہوریت کا بھی عمل دخل ہے, انصاف کا بھی عمل دخل ہے. وہ بات بھی صحیح ہے جو حضور نے فرمائی کہ ملک جو ہے وہ کفر کے ساتھ چل سکتا ہے, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ بات صحیح ہے, محمد رسول اللہ کا قول. لیکن یہ ہے کہ اسلام اگر آ جائے گا کوئی صحیح معنی میں عوام کو حقوق بھی ملیں گے. اسلام آئے گا کبھی صحیح معنی میں لوگوں کے لیے عدل و انصاف جو ہے معاشی وہ سامنے آئے گا. لہذا میں نے اپنی توانائی وقت کی ہے صرف اور صرف اسلام کے. میں کسی وقت کی تحریک میں نہیں آیا, آج تک نہیں آیا, اللہ کا فضل ہے. اور پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نہیں آیا اور اب بھی نہیں آؤں گا. میرا جو ہے اپنی پرائیورٹیز ہیں, اپنی ترجیحات ہے صرف اسلام کے. البتہ اسلام کے لیے کام وہ سیاسی میدان میں میرے نزدیک نہیں ہو سکتا, یہ بھی میں نہیں کہتا. جو لوگ خلوص و اخلاص سے یہ سمجھتے ہیں وہ اگر حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آج وہ ثواب پائیں گے. ایسے لوگ ہو سکتے ہیں, یقیناً ہے. جو خلوص ہے جن سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا کام اسی الیکشن کے اور بیلٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے, وہ اگر اس میں اپنی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اپنا اجر پا لیں گے اپنی اس نیت اور اپنے اس خلوص کی بنیاد پر. لیکن مجھے جب ایک بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ اس راستے سے اسلام نہیں آئے گا تو میں اس راستے کو اختیار نہیں کر سکتا, میں اس میں کوئی اپنی توانائی خرچ کرنے کو تیار نہیں. تیسرا جو سوال تھا وہ اس میں ذرا تھوڑی سی بدمزگی پیدا ہو گئی تھی کہ مولانا متین ہاشمی صاحب نے کچھ بحثم بحثا کا انداز اختیار کیا. وہ سوال کرتے تھے, جواب میں دینا شروع کرتا تھا کہ اور وہ بات بیچ میں کہہ دیتے تھے. یہ ذرا ان کی زیادتی تھی جو انہوں نے کی ہے. بہرحال اس میں میں نے عرض کر دوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. ہمارے ہاں دینی اصطلاحات جو بنی ہیں اور خاص طور پر فقہی اصطلاحات جو بنی ہیں وہ کب بنی ہیں؟ مثلا یہ کہ حنفیت کب وجود میں آئی؟ کیا حضور کے زمانے میں؟ حضور حنفی تھے کہ شافعی تھے؟ صحابہ کیا تھے, حنفی تھے کہ شافعی تھے کہ مالکی تھے؟ اور تابع تابعین اور تابعین بریلوی تھے کہ دیوبندی تھے؟ ہے کچھ پتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں سارے معاملات بعد میں ہوئے, علوم مدون ہوئے, اصطلاحات بنے. کچھ لوگ ان اصطلاحات کے ان معنی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بعد میں ایک اصطلاح کی شکل میں ان کو دیے گئے, ایک قانونی اور فقہی اصطلاح. ہمیں لوٹنا ہوگا ان الفاظ کے ان معنی کی طرف کہ جو نزول قرآن کے وقت سمجھے گئے, جو محمد الرسول اللہ نے سمجھے اور صحابہ کرام نے سمجھے. جہاد کے معنی بعد کے زمانے میں صرف جنگ کے ہو گئے. جہاد کے معنی قرآن پڑھیے تو جنگ کے نہیں ہے. جنگ کے لیے قرآن کی اصطلاح قتال ہے, وہ بھی قرآن ہے. جہاد کے معنی جد و جہد, کوشش, کشمکش, کسی مقصد کے لیے جو کوشش ہو رہی ہو جہاد ہے. ہجرت کے معنی میں نے حدیث کوٹ کی, وہاں میں حیران ہوا کہ مولانا نے اس کو کاٹ دیا کہ یہ ہمارے ہاں کے بعد کے معروف معنی نہیں ہے. میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں. مجھے اس وقت یاد آئی بات, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ایک مناظرہ ہوا تھا سلطان دہلی کے دربار میں. اس وقت کے جو شیخ الاسلام تھے ان سے ان کا مناظرہ تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث رسول پیش کی اپنے موقف کی تائید میں. اس وقت کے جو شیخ الاسلام تھے وہ دربار کے عالم سب سے بڑے, ان کا ایک قول نقل ہوا ہے
تو مقلد ابی حنیفہ تھی ترابہ حدیث رسول جکار قول ابو حنیفہ دے یار تم ابو حنیفہ کے مقلد ہو تمہیں رسول کی حدیث سے کیا سروکار لاؤ کوئی قول اگر ابو حنیفہ کا ہے اس پر کھڑے ہو گئے تھے فوراً حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہ معاذ اللہ میں اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس میں اللہ کے رسول کا قول پیش کیا جائے اور اس کے مقابلے میں کسی اور کا قول جو ہے وہ مانگا جائے اس قول کو رد کر کے مجھے وہ واقعہ یاد آیا لیکن یہ واقعہ وہاں بیان کرنے کا تو نہیں تھا وہ تو وقتی محدود تھا لہذا وہاں تو میں نے یہی کہا کہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں مولانا کہ حضور سے پوچھا گیا اجل ہجرت افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے آپ نے کیا فرمایا انت جو رما کرے ہر اب ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے یہ ہے ہجرت ہاں یہ نیت رکھو کہ اگر وقت ایسا آ جائے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں اہل و عیال کو گھر بار کو حتیٰ کہ وطن کو چھوڑ کر نکلنا پڑے تو تیار رہیں گے کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے قدموں میں بیری پن کر پڑ نہیں سکے گی کوئی چیز رکاوٹ نہیں ڈال سکے گی یہ نیت رکھو لیکن ہجرت یہیں سے شروع ہو گئی اسی طریقے سے قتال کی نیت رکھو حضور نے فرمایا جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی اور نہ اس کی کوئی آرزو اپنے دل میں رکھی فقط مات علی شعبۃ من النفاق تو ایسا شخص جو ہے نفاق کی ایک کیفیت میں مرا ہے منافق مرا ہے مسلمان نہیں مرا لہذا نیت رکھنی ضروری ہے البتہ جہاد شروع ہو جائے گا نفس سے جہاد المجاہد من جاہد نفسہ حضور فرماتے ہیں اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر سکے لہذا یہ بیعت ہجرت و جہاد یہ در حقیقت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی مل جل کر خود اللہ کے دین پر ہم مضبوطی سے کاربند ہو پھر باہم مل جل کر ایک ایسی جمعیت بن جائے ایک ایسی طاقت بن جائے کہ جن کا یہی ہو معاملہ کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ایسے لوگوں کی ایک جماعت وجود میں آئے تبھی کوئی دین کا کام ہو سکتا ہے اب ان لوگوں کو جوڑنے کے دو طریقے ہیں بعض الفاظ ہمارے ہاں ایسے بن گئے ہیں چھوئی موئی کا پیڑ کہ ان کو ہاتھ میں لگا دینا کہیں لا تقربا ہذہ الشجرہ یہ درخت جو ہے یہ بالکل محفوظ ہے اس کو نہ ہاتھ لگانا بیعت کا لفظ بھی اسی قسم کے الفاظ میں سے بیعت ہے کیا میں آج سوچ رہا تھا ایک لطیفے کے درجے میں بات سمجھا دوں آپ کو یہ جب سعودی عرب میں لوگوں کی بہت سی ملازمتیں شروع ہوئیں وہاں کو معلوم ہوگا وہاں وہ مستقل بچی ملازمت کسی کو نہیں دیتے بڑے سمجھدار لوگ ہیں سال بھر ٹھیک کام کرو گے ٹھیک ہے ورنہ اپنے جاؤ ٹکٹ کٹاؤ اور واپس جاؤ کام کا 10 سال کا کانٹریکٹ دے کر آدمی کو اپنے سر پر مر لینا کام کرے نہ کرے کانٹریکٹ 10 سال وہ سال کا دیتے اور اس کانٹریکٹ کو وہ کہتے عقد عقد جو ہے عقد کے معنی یہی ہے باندھ دینے والی شے اقدا کہتے ہیں گراہ کو تو کانٹریکٹ عقد ہے اب یہاں لطیفے ہوئے تھے کوئی بیچارہ وہاں سے آیا چھٹی پر سالانہ وہاں سے آ گئے کاغذات اگلے سال کے کانٹریکٹ کے اس پر لکھا ہوا تھا عقد وہ بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا کہ یہ وہاں عقد کر رہے ہیں کوئی نیا یہ وہ لطیفہ ہے کہ عقد کے معنی جو ہے ہمارے ہاں نکاح ہی کے لیے استعمال ہوتا حقیقت میں اس کے معنی کیا ہے کوئی معاہدہ کوئی کانٹریکٹ عقد یہی معاملہ بیعت کا ہے بیعت معاہدے کو کہتے ہیں اب کوئی تنظیم یا جماعت بنانے کے لیے دو قسم کے معاہدے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ہم مل جل کر ایک جماعت بناتے ہیں پھر ہم خود اپنے کثرت رائے سے اپنا امیر چنیں گے جب چاہیں گے اس کو معزول کر دیں گے اس کے لیے ہم اپنی رائے سے ہی کوئی شورا بنائیں گے یا مجلس منتظمہ بنائیں گے جو اس امیر کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز کا کام کرے نگرانی کرے یہ ایک طریقہ ہے یہ مغرب سے آیا ہے ممبر شپ ہے بنیادی سے جو ممبر ہے اس کے پاس ووٹ ہے اس کے ووٹوں سے صدر چنا جائے گا اس کے ووٹوں سے تو مینیجنگ کمیٹی وجود میں آئے گی اور ایک راستہ یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں کون ہے جو میرا ساتھ دے من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں اب جو اس کے ساتھ آتا ہے وہ اس سے یہ عقد کرتا ہے یہ بیعت کرتا ہے یہ معاہدہ کرتا ہے ٹھیک ہے اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر رہو گے اس کے اندر اندر حکم دو گے ہم مانیں گے مشورہ ضرور دیں گے لیکن یہ کہ آخری فیصلہ تمہاری ثواب دید پر ہوگا یہ جدید قسم کی جو تنظیمیں بنتی ہیں ان میں بھی یہ ویٹو کے نام سے یہ بات آتی ہے کہ ویٹو کا اختیار ہوگا. در حقیقت جو تنظیم جس میں ویٹو ہو جائے وہ در حقیقت اس بیعت کی تنظیم کے بہت قریب آ جاتی ہے کہ فیصلے جو ہے کاؤنٹنگ آف ووٹ سے نہیں ہوں گے, گنتی نہیں ہوگی. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے, یہ نہیں ہوگا. بلکہ یہ کہ مشورہ ہوگا, رائے دی جائے گی, اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا. ہاں اگر کہیں کتاب و سنت اللہ اس کے رسول کے احکام سے باہر تم چلے گئے تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے, لا سما ولا طاعۃ. یہ نظام ہے بیعت. اور یہ بات جان لیجئے کہ وہ جو جمہوری نظام ہے جس میں کاؤنٹنگ آف ووٹ سے فیصلے ہوتے ہیں وہ یا حکومتوں میں چل سکتا ہے اور چلنا چاہیے, یا سیاسی جماعتوں میں چل سکتا ہے اور چلنا چاہیے. اس لیے کہ حکومت بھی کسی نظام کو لے کر چلتی ہے, اس کو بدلتی نہیں. سیاسی جماعتیں بھی اس نظام کو چلانا چاہتی ہیں, بدلنا نہیں چاہتی. لہذا وہاں کوئی ایسی کرائسس والی صورت, کوئی ہنگامی صورت پیدا ہوتی نہیں. لہذا وہاں آپ کے پاس وقت ہے, مشورہ کیجئے, خوب بحث و تمہید کیجئے اور پھر رائے شماری کر کے فیصلہ کریں. لیکن جہاں انقلابی تحریک چلانی ہو وہاں تو ہر روز نئے مسائل ہوں گے, نئے معاملات ہوں گے. اب آپ پہلے تو ایشو کیجئے نوٹس شورا کے نام, اور وہ آپ کے دستور میں لکھا ہوا ہوگا نوٹس 15 دن کا ہونا چاہیے. پھر یہ کہ اگر کسی ایک رکن کو بھی وہ نوٹس نہیں ملا وہ آ کے پکڑ لے گا آپ کو کہ آپ کی یہ میٹنگ ہی الٹرا وائلنس ہے, غیر قانونی ہے, مجھے تو آپ نے اطلاع دی نہیں تھی. پھر وہاں آ کر بحث کیجئے. ایک ساتھی بھی اگر ایسا ہے جو غیر مطمئن ہے تو اس کا حق ہے کہ اسے اور وقت دیا جائے, وہ اپنی بات کو اور پیش کرے. آپ اس میں لگے رہیں گے اینڈ یو ول مس دی بس, وہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے کہ تحریکوں کے لیے مواقع جو ہے وہ انتظار نہیں کیا جائے. تو موقع آیا, اگر آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا تو اس کا فائدہ ہو گیا, ورنہ گیا. تو کبھی بھی انقلابی تحریکوں میں یہ نظام نکل سکتا. جو سیاسی تحریکیں بھی ہوتی ہیں بظاہر, لیکن اگر ان میں کسی درجے میں انقلاب کا رنگ ہو تو وہاں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ڈکٹیٹرز مقرر کر دیے جاتے ہیں. کانگریس کی تحریک نے جب سول نافرمانی کی تحریک شروع کی, کانگریس کی جماعت بڑی جمہوری جماعت تھی, لیکن جب سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی تو ڈکٹیٹرز مقرر کر دیے گئے, ڈکٹیٹر عامر. اب وہ سارے جو گورنمنٹ پروسیجر تھے وہ ختم ہو گئے. جب آپ کی تحریک چلی تھی ختم نبوت کی, 1953 میں کیا ڈکٹیٹر نہیں معین کیے گئے تھے؟ کیا مولانا ابو ستار نیازی اس وقت ڈکٹیٹر نہیں تھے؟ تحریکیں تو چلتی تھی اس کے بغیر. اور راز کی بات کہہ دوں, یہ پاکستان وجود میں آ سکتا تھا اگر قائد اعظم ایک ڈکٹیٹر نہ ہوتے. قائد اعظم نے واقعتاً بہت سے فیصلے اپنی صلاحیت پر کیے, اور یہی بات ہے, ورنہ تو بیٹھے رہیے بحثے کرتے رہیے. قائد اعظم کا مزاج یہ تھا, وہ جو ہے لوگوں سے رائے لیتے تھے, ٹھیک بات ہے, لیکن فیصلے کرتے تھے, اور ان کے آگے کیوں کرنے کا کسی کے اندر یارہ نہیں تھا. تحریکیں جب چلتی ہیں ان کے اندر یہ نظام ضرور. یہ ہے بیعت کا نظام. ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کے دائرے کے اندر اندر رہیں گے. چاہے ہمیں اختلاف ہو کسی تجویز سے کسی تدبیر سے, ہم اپنی بات ضرور کہیں گے, لیکن یہ کہ اگر آپ کا فیصلہ ہوا ہم اس فیصلے کو قبول کر لیں. یہ ہے بیعت کا نظام, اور اس کے بغیر کوئی انقلابی تحریک چل نہیں سکتی. اب آخری بات رہ گئی ہے, وہ آخری نمک مرچ جو ہے وہ چلتے چلتے وہ عورتوں کے مسئلے کا مسالہ جو ہے کچھ تھوڑا تھا اس میں وہ ہمارے ان کرم فرماؤں نے شامل کیا. پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا تو میرا نہیں تھا معاملہ, وہ بھی ایک اخباری نمائندے نے آ کر کچھ سوالات کیے تھے. سوالات کے بعد یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ میں خاموش رہوں, اس لیے کہ حدیث نبی میں اس شخص کو گونگا شیطان کہا گیا ہے جس سے دین کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے اسے معلوم ہو اور پھر وہ کسی مسئلہ کی وجہ سے خاموش ہے. لہذا سوال کیا جائے گا تو میں جواب دوں گا. مجھے پھر اس کی پرواہ نہیں ہوتی کون ناراض ہوتا ہے کون راضی ہوتا, اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کی ہمت دیے رکھے. آپ بھی دعا کریں. بارہ اس پر جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ ہے ایسی کہ اس پر پھر کسی اور تفصیل سے گفتگو ہوگی, اب اس کا موقع نہیں ہے. آج میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.